الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کے سلسلے میں ہم لوگ ساتویں ہجری یا چھٹی ہجری کے بعد کے کچھ واقعات پڑھ رہے تھے جن میں صلح حدیبیہ کے بعد کیسے انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو سربراہ تھے مختلف حکومتوں کے ان کو خطوط لکھے اس پر ہم نے بات کی اسلام کی خارجہ پالیسی کہ کچھ اصولوں پر بات کی دل یہ چاہتا ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو مستقل اس پر ایک الگ نشست کریں گے کہ اسلام کی خارجہ پالیسی کے اصول اور آداب کیا ہیں اور اس پر بہت ہم نے ایک خلاصتاً ایک مختصر بات پچھلی نشست میں عرض کی تھی لیکن ایک پوری خاص نشست ان اصولوں پر دل چاہتا ہے کہ وہ لوگوں نے اس پر کام بھی کیا ہے مقالے بھی لکھے ہیں تو یہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے تاکہ کم سے کم ہم خود دین اسلام کے ہر پہلو پر ہمیں کانفیڈنس اور اعتماد ہو سب سے پہلا مقصد تو اس کا یہ ہے دوسرا یہ کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سامنے آتی ہے اللہ کی عظمت سامنے آتی ہے اور باقی دنیا کے جو قانون ہیں وہ کتنے ہلکے ہیں وہ سامنے آتا ہے تو بہرحال یہ ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا کچھ خطوط پر ہم بات نہیں کر سکے تو خلاصتاً ان سے بھی گزر جائیں گے کہ ایک خط پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا پڑھا تھا کہ ایران کے بادشاہ کو جو خط گیا اسی طرح شام جو رومن امپائر تھی اس کو جو خط گیا اس کو ہم نے بہت تفصیل سے دیکھا تھا اسی طرح ایک خط مصر کے جو سربراہ تھے ان کو لکھا گیا کوکس کو اور اسی طرح اسلام کی دعوت دی گئی اور ان کا ریئیکشن یہ تھا کہ مقوقس نے کہا کہ میں نے آپ کا خط پڑھ لیا ہے اور جو اس میں لکھا ہے وہ سمجھ لیا ہے اور جس کی آپ دعوت دے رہی ہیں وہ بھی مجھے سمجھ آ گئی ہے اور مجھے امید تھی کہ ایک نبی آئے گا لیکن یہ معلوم میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ملک شام سے آئے گا تو میں آپ کے لیے ہدیہ میں دو باندیاں بھیج رہا ہوں اور کچھ کپڑے بھیج رہا ہوں اور ایک خچر بھیج رہا ہوں سواری کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تحفوں کو قبول کیا مقوقس خود اسلام قبول نہ کر سکا اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے بھیجے گئے ہدیے قبول کیے اس سے پتہ چلا کہ کفار کی ریاستیں اگر کسی اسلامی ریاست کو یا اس کے سربراہ کو کوئی تحفہ یا ہدیے بھیجتے ہیں تو اس کے قبول کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور کیا جا سکتا ہے ان میں سے ایک باندی جو تھی ماریا قبطی یہ جو مصری تھے ان کو قبطی کہا جاتا ہے پوری ایک نسل ہے جو فرعون کے دور میں بھی تھی اور آگے بھی چلی اور جو دوسری تھی اس کا نام سیرین تھا وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہوئی اور یہ جو ماریا قبطیہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آئیں اور انہی سے اللہ تعالیٰ نے آخری اولاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ وہ ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور ماریا قبطیہ جو ہیں وہ ہارون علیہ السلام کی قبطی تھیں اور یہ آئی ہیں مصر سے اور یہ عیسائی مذہب کی تھیں پہلے عیسائی مذہب کی تھیں ظاہری بات ہے انہوں نے پھر اسلام قبول کیا تو حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا جو رسول اللہ کے سفیر تھے گیسٹ ہاؤس میں بھیجا گیا وہاں پہ اور اگلے دن دوبارہ بلایا گیا اور کچھ اور سیاسی جو زعماء تھے جو سیاسی ایلیٹ تھی اس کو بھی وہ بھی موجود تھی بادشاہ کے سامنے تو وہاں ایک سوال کیا بادشاہ نے اس کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی حاضر جوابی تھی حاطب بن ابی بلتا کے کلام میں تو انہوں نے کہا کہ جب مکہ والوں نے اللہ کے نبی کو نکال دیا مکہ سے تو تو انہوں نے بد دعا کیوں نہیں دی؟ تو حاتم بن بلتا نے کہا رضی اللہ تعالیٰ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، ان کو یہودیوں نے جب صلیب پر چڑھایا تو انہوں نے کیوں بد دعا نہیں دی؟ پہلے آپ اس کا جواب دے دیں. تو وہ آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ آپ خود بھی سمجھدار آدمی ہیں اور آپ کو کسی سمجھدار آدمی نہیں بھیجا ہے. تو اس سے پتہ چلتا کہ دعوت دینے سے پہلے انسان کو، جس مذہب کے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے ان کے مذہب کا بھی کچھ پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد بحرین کے جو بادشاہ تھے ان کو خط بھیجا گیا، جو بادشاہ تھے اور اس کے علاقے جو سربراہ تھے، اور علی بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کر گئے، اور وہاں کے جو حاکم تھے ان کا نام تھا مندر بن ساوہ. ان کو جب یہ دعوت پہنچی تو اس کے بعد انہوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رسول اللہ نے ان کو ان کے عہدے پر برقرار رکھا. اور پھر انہوں نے خط میں پوچھا کہ جو ہمارے ہاں غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو رسول اللہ نے بتایا کہ ان سے جزیہ لے لیا جائے. اس کے بعد بحرین اور پھر یمامہ، اور اس کے بعد اچھا یمامہ کے حاکم کو جو بھائی، یمامہ یہ عرب کا سمجھیں وہ تھا، صوبہ تھا. تو اس کو جب خط بھیجا اس کے حاکم کو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ مجھے بھی اپنی حکومت میں حصہ دیں. تو ڈیل پر آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ڈیل کا معاملہ تو نہیں ہے، اور اس طریقے سے نبی جو ہے وہ ایسی ڈیمانڈس تو پوری نہیں کرتے. اور اس کے بعد یہ اس کی حکومت بھی اس کے ہاتھ سے چلی گئی. دمشق کا جو حاکم تھا حارث بن ابی شمیر الغسانی، ان کو بھی خط بھیجا گیا، اور انہوں نے کیا کیا، اس نے غصے میں آ کر جو ہے وہ بہت ہی گستاخانہ کلمات کہے، اور جو پیغام بھیجا گیا تھا اس کا بھی انکار کیا، لیکن اس کے دربان نے اسلام قبول کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ سب کی حکومت بھی چلی جائے گی، اور ایسا ہی ہوا. اسی طرح عمان کے جو علاقہ تھا اس کے جو حاکم تھے جعفر اور اس کے بھائی عبد الجلندی، ان کو اسلام کی دعوت دی گئی اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. تو یہ ساری جو بات پچھلے ہفتے شروع ہوئی تھی، اس سے پتہ چلا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشن گوئیاں کی تھیں کچھ حکمرانوں کے بارے میں کہ یہ گستاخی بھی انہوں نے کیا، انکار کیا کہ ان کی حکومتیں چلی جائیں گی، تو وہ تھوڑے ہی عرصے میں حکومتیں چلی گئیں اور مسلمانوں کے قبضوں میں وہ علاقے آ گئے. جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مصر فتح ہوا، ایران فتح ہو گیا، اور یہ علاقے پچھلی بار بھی دکھائے تھے کہ مدینہ سے شام، مصر، ایتھیوپیا، یمن، عمان، بحرین، ایران، تو کہاں کہاں خطوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے. ماریہ قبطیہ کے بارے میں جو بات کی، تو جیسے کہ ہاجر علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی، اور کیا ہی اللہ کے نزدیک و مقبول تھی. انشاءاللہ اگلے جمعرات کو جو 9 ذوالحجہ بھی ہوگی تو یوم عرفات پر اس پر مزید بات کریں گے حضرت ہاجر علیہ السلام پر. تو وہ باندھی تھیں اس وقت کے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو مصر کا بادشاہ تھا اس کی باندھی تھیں، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ تحفے میں دی. ہوا یہ تھا کہ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ جو تھا وہ بڑا ہی بدبخت قسم کا آدمی تھا. جو کوئی باہر سے بندہ آتا تو وہ اس کی نیت خراب ہوتی تھی ان کی خواتین کے حوالے سے. لیکن یہاں پر اس نے دیکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے ہیں ان کا عجیب ہی اللہ کا معاملہ ہے ان کے ساتھ، اور ہمیشہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ آتی ہے اور وہ کچھ برا نہیں کر سکتا، تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی چنیدہ خاندان ہے. تو اس نے باقاعدہ ہدیۃً ایک باندی دی جن کا نام ہاجرہ تھا، اور یعنی ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اسی طرح ماریہ قبطیہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں ان کے دور کے مصر کے بادشاہ کی طرف سے. فرق یہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ تھا وہ مشرق تھا، اور جو رسول اللہ کے دور میں مصر کا بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا. اور انہوں نے ابراہیم بن محمد کو 8 ہجری میں جن کی پیدائش ہوئی ان کی والدہ ہوئی. اور ہوتا یہ کہ جب کوئی باندی بچہ جنتی ہے تو اس سے اس کا اسٹیٹس ہے وہ بلند ہو جاتا ہے, باندی سے نکل کے وہ اس کو ام ولد کہتے ہیں. اس کی تفسیر الگ ہے, فقہ کی کتابوں میں لکھی ہیں, تو وہ ام ولد یعنی اس کا اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ بچے کی پیدائش ہو گئی ہے, تو رسول اللہ نے اس خوشی میں ان کو ایک غلام دیا. عربوں کے ہاں ایک ٹرینڈ تھا کہ کوئی چیز بھی پاس ہوتی تو کوئی خوشی کی خبر سناتا تو اس کو وہ چیز دیتے تھے. ہم تو کوئی ہمیں بھی جو ہے وہ کیونکہ رسول اللہ نے بھی اس سنت کو یہ طریقہ زندہ رکھا تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ رکھنا چاہیے. ام بردہ بنت المنذر بن زید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے دودھ پلایا ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ کو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاوضے کے طور پہ ایک کھجور کا باغ جو ہے اس کا حصہ عطا کیا. لیکن یہ جو ابراہیم ہے یہ 9 ہجری میں فوت ہو گئے تھے, آخری اولاد تھی. باقی ساری اولاد خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی, ماریہ قبطیہ کے بطن سے یہ ابراہیم پیدا ہوئے. اب جو 7 ہجری کا دوسرا اہم واقعہ ہے وہ غزوہ خیبر, اور بہت مشہور ہے, ہم لوگ سنتے رہتے ہیں فاتح خیبر. فاتح خیبر کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ فاتح خیبر کا تعلق اسی خیبر کی جنگ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں نے صلح حدیبیہ سے واپسی کا سفر شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی, اور اس میں فرمایا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, اور اللہ نے ان کو ایک وہ فتح دی جو قریب آنے والی ہے. وَمَغَانِمَ كَثِيرًا, بہت سارا مال غنیمت جس کو وہ لیں گے. يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ زبردست غلبے والے اور حکیم ہے, یعنی اللہ کو معلوم ہے کب کس کو غلبہ دینا ہے. یہ اللہ کے جو نام قرآن میں اکٹھے آتے ہیں یہ کسی وجہ اور حکمت سے آتے ہیں, اگر اس کو دیکھا جائے غور سے تو بہت ہی زبردست حکمت ہوتی ہے کہ یہ نام کیوں چنا گیا اور کوئی اور نام نہیں چنا گیا. اب یہاں پر دیکھیں اللہ فرمانے کان اللہ عزیز حکیم, اللہ زبردست ہیں, غالب ہیں, وہ جس کو چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں, لیکن حکیم بھی ہیں, انہیں پتہ ہے کب دینی ہے. تو بہت سی دفعہ لوگ جب اللہ کے سارے صفاتی ناموں کو پوری طرح ان پر ایمان نہیں ہوتا لوگوں کا, تو کچھ چیزوں کو لے لیتے ہیں باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر ناشکری کرتے ہیں یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے تمام صفاتی ناموں پر ان کا ایمان صحیح طریقے سے نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ نے فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذون فعجل لکم ہذہ, اللہ نے تمہارے لیے بہت زیادہ مال غنیمت کا تم سے وعدہ کیا. اور یہ وعدہ کب ہو رہا ہے؟ جب صلح حدیبیہ میں بہت وہ مایوس ہو کر واپس آ رہے تھے. تاخذونہا, تم اس کو لوگے, فعجل لکم ہذہ, تو تمہارے لیے یہ والی چیز جلدی کر دی. یعنی دو اس میں چیزیں تھیں, ایک تو فتح مکہ میں ملنی تھی, ایک اس سے پہلے جو جلدی ملی وہ تھی خیبر کی فتح. تو یہ حدیبیہ کی صلح ہوئی ہے ذوالقعدہ کے 6 ہجری کے ذوالقعدہ میں, ذوالحجہ آیا اور محرم شروع ہو گیا. تو محرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف چڑھائی کر دی. اور اگر آپ ٹائم لائن کو دیکھیں تو جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک طرف مکہ تھا, ایک طرف خیبر تھا, ان دونوں کا آپس میں اکا ہوا ہوا تھا کہ اگر ایک پر حملہ ہوا تو دوسرا اس کی مدد کرے گا. تو وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی, مکہ کا فرنٹ سیف ہو گیا. تو سیف ہوتے ہی 2 مہینے کے اندر ہی یہودیوں پر چڑھائی کر دی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا تھا کہ اب انہوں نے چونکہ احزاب میں دھوکہ دیا تھا اور پوری پلاننگ کی تھی, تو اب ان پر حملہ کیا جائے. اور یہ خیبر کے یہودی بہت امیر تھے, ان کے پاس باغ بھی بہت تھے, اور ان کی امیری کا ان کے مال و دولت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جو قریش اپنی شادیوں میں ان سے زیورات ادھار پہ لیتے تھے, اور ایک دفعہ وہ زیور گم ہو گیا تو اب ظاہری بات ہے اس کی رقم تو واپس کرنی, تو 10,000 دینار واپس, دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے, درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے, تو 10,000 دینار جو ہے وہ دیے گئے. تو یعنی یہ تو وہ ہے جنہوں نے آریتن دیے, اپنا جو آریتن دے رہا اس کے پاس اپنا مال تو اس سے زیادہ پڑا ہوگا. تو یہ بہت زیادہ مالدار لوگ تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے مدینہ والوں کو بتایا, کیونکہ ان میں کچھ مخالف وہ بھی تھے, منافقین بھی تھے, فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. جب تم غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف چلو گے یعنی خیبر کی طرف تو پیچھے رہ جانے والے کہیں گے ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں. تم فرماؤ ہرگز ہمارے پیچھے نہ ہو, اللہ نے پہلے سے اسی طرح فرما دیا ہے. تو اب کہیں گے کہ تم تو ہم سے حسد کرتے ہو, بلکہ منافق بہت تھوڑی سی بات سمجھتے ہیں. تو رسول اللہ نے خیبر جاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ منافقین سے ہاتھ نہ آئیں. ان کی اب خواہش تھی کہ آئیں وہاں پر کیا کوئی مستی کریں گے, کیونکہ خیبر والوں کے ساتھ جو منافقین اب اکثر تو ان میں سے اصلاً یہود تھے, اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا, یا اگر کچھ مل بھی جاتا ہے تو مال غنیمت کی امید تھی. تو ان کی خواہش تھی کہ جائیں, لیکن رسول اللہ نے اللہ نے قرآن میں منع کر دیا. اور یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ چونکہ یہ پوری پلاننگ انہوں نے غزوہ احزاب کی تھی, یہاں سے لوگ لائے تھے, اور اس میں قبیلہ تھا غطفان, یہ بھی آگے ذکر آئے گا اس کا, یہ بھی خیبر کے ساتھ تھا, اور یہ بنو قریظہ والوں کو انہوں نے اکسایا تھا. تو اس پر بھی ہم نے پچھلی بات کر لی تھی کہ ساری جنگوں کا خلاصہ ہے جو یہودیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ, اور ابھی خیبر ہو رہی ہے. خیبر کتنا دور ہے مدینہ سے؟ تو دو گھنٹے تقریباً, 2 گھنٹے 30 منٹ اگر ٹول ٹیکس دیتے ہیں, ورنہ 2 گھنٹے 50 منٹ آج کی موجودہ سڑکوں کے اعتبار سے, اور یہ نان سٹاپ جائیں تب. دو چار سال پہلے ہم نے ارادہ کیا جانے کا, لیکن پتہ چلا کہ ادھر کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, یعنی کچھ ٹورسٹ سائٹ بنا رہے ہیں, تو پھر ہم نہیں گئے, کیونکہ کسی نے بتایا تھا کہ ابھی کوئی وہ کنسٹرکشن کی وجہ سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا جانے کا. تو 1400 صحابہ گئے پیدل اور 200 سوار, اور رسول اللہ کی ازواج میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھیں. اور جب جا رہے تھے تو عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قافلے سے آگے بڑھ کر چل رہے ہیں اور نشید پڑھ رہے ہیں, نشید گا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو یہ نشید پڑھ رہا ہے, اور دعا دی کہ اللہ تم پر اپنی رحمت نازل, اس پر اپنی رحمت نازل کرے, اور ان کی مغفرت کی بھی دعا کی. تو رسول اللہ عموماً جب کسی غزوہ میں کسی کی مغفرت کی دعا کرتے تھے تو اس کا مطلب ہوتا تھا اس نے شہید ہو جانا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا, یا ہو جاتا تھا شہید, کہ یہ یا رسول اللہ تھوڑا سا اور ہمیں ان سے فائدہ حاصل کرنے دیتے کہ ہم تھوڑا سا اور ان کی نشیدیں سن لیتے. وہ نشید کیا پڑھ رہے تھے؟ اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الاقدام ان لاقينا والقين سكينه علينا انا اذا سيح بنا اتينا وبالسياح يقبلوا علينا ان الذين قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا. اے اللہ, اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت پر نہ ہوتے, ہم ہدایت نہ پاتے, نہ ہم صدقہ کرتے, نہ نماز پڑھتے. اب یہ اس کو اندازہ ہے جس نے جاہلیت کی زندگی گزاری اور اس کے بعد اس نے ایمان کی روشنی دیکھی, تو وہی محسوس کر سکتا ہے کہ ایمان کی اصل قیمت کیا ہے. اسی لیے آپ کبھی دیکھیں نا کہ جو ریورٹس ہوتے ہیں ان کا جذبے اور ہوتے ہیں, جو صحیح معنوں میں اسلام قبول کرنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں.